الحمد لله حمده والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم بزرگوں اور معزز بھائیوں، سورہ فاتحہ کی تفصیل، سورہ فاتحہ کی تفسیر الحمدللہ جاری ہے، اور گزشتہ مجلس میں ہم نے تفصیل سے اس موضوع پہ بات کی تھی کہ سورہ فاتحہ کا دعوی سورت اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ سورت وہ کیا ہے، اور پھر نتیجہ ہم نے یہی نکالا تھا. علماء کرام نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین یہ بھی اس سورت کا دعویٰ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بھی سورت کا دعویٰ ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ بھی سورت کا دعویٰ ہے. آج انہی آیات میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور توحید، اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کبریائی اور اللہ تبارک و تعالی کی عظیم صفات کا جو بیان ہوا ہے اس میں بھی کچھ تفصیل ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو پالنے والے ہیں جہانوں کے. الرحمن الرحیم، بہت زیادہ رحمتوں والے ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. مالک یوم الدین، اور وہی ذات یوم جزا کی مالک، آخرت کی مالک اور مختار بادشاہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں اور خاص آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کریم کے نزول کے دوران اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم میں عبادت کے کلمات، عبادت کے الفاظ اور عبادت کے معنی نازل فرمائے ہیں، یہ اسلام سے قبل بھی موجود تھے. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، یہود بھی عبادت کرتے تھے، نصارہ بھی عبادت کرتے تھے، مشرکین بھی عبادت کرتے تھے، لیکن ان کی عبادت اور اس عبادت کی جو بنیاد تھی وہ غلط تھی. قرآن کریم نے خود تفصیل سے کہا ہے کہ یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کیا بیٹا مانتے تھے، العیاذ باللہ. نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کا بیٹا مانتے تھے، یہ غلط ہے. اور مشرکین بت پرست، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی یادگاریں ہیں، ان کی نشانیاں ہیں، ان کے میموریلز ہیں. اور قرآن نے کہا یہ عبادت بھی ناقابل قبول ہے، بلکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص آپ ہی کی عبادت، اور نعبد عابد یعبد سے مضارع کا صیغہ ہے، فیوچر کا صیغہ ہے، مضارع حال پہ بھی دلالت کرتا ہے یعنی پریزنٹ پہ، اور مستقبل پہ بھی یعنی فیوچر پہ بھی دلالت کرتا ہے. تو ایک انسان کے دو احوال، ایک موجودہ حال جب وہ تلاوت کر رہا ہے، جب وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر رہا ہے، اس وقت بھی قرآن کا یہی وعدہ کہ صرف اور صرف ایک خاص اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی جائے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور صرف ایک خاص اللہ تبارک و تعالی ہی سے مدد اور استعانت طلب کی جائے. عبادت شریعت میں لغت کے لحاظ سے، جسے ہم ڈکشنری کہتے ہیں، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عبادت کا مطلب ہے تذلل، عبادت کا مطلب ہے اپنے آپ کو ہیچ کر دینا، اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے اندر لے آنا. اور مخصوص عبادت جو دین اسلام میں ہے، جو جس کا ہم وقت کہتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی ایسی عبادت کرنا کہ لیس فوقہ احد، اس سے اوپر کوئی اور ذات نہ ہو، یہ عبادت کہلاتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان آیات سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے جو سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات بیان فرمائی ہیں، یہی آیات دلیل بن رہی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی دعویٰ بہت بڑا ہو، یعنی جو بات کی جا رہی ہے اس میں بڑا وزن ہے، کوئی خاص بات ہے، تو پھر اس دعوے سے پہلے اس کی دلیل بیان کی جاتی ہے. ہم دنیا میں بھی ایسا کرتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی خاص بات بتانی ہو، بہت بڑی بات بتانی ہو، بہت بڑی خوشی کی بات بتانی ہو، بہت بڑا غم کی بات بتانی ہو، تو پہلے تھوڑا سا اس کو تیار کرتے ہیں، باقاعدہ اس کا ذہن بنایا جاتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ تیار کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو وہ بات بتائی جاتی ہے. الحمدللہ، تعریفات ایک ہی ذات کے لیے ہیں، وہی ذات اس کے قابل ہے، وہی ذات تعریفات کے لائق ہے، اسی ذات کے لیے اس کائنات میں موجود تمام تعریفات ہیں. تعریف اگر کسی کے ہے تو اسی ایک اللہ کی ذات کی ہے، رب العالمین. اور وہی ذات جہانوں کی پالنے والی، وہی ذات رزاق ہے، وہی ذات محی ہے زندہ کرنے والی، وہی ذات ممیت ہے موت دینے والی، وہی ذات دوبارہ اٹھانے والی ہے، رب العالمین. پورا عالم، پوری کائنات اور جہاں، اللہ تبارک و تعالی اس کے چلانے والے ہیں. یہ تمہید ہے، یہ اس کے دلائل جمع کیے جا رہے ہیں کہ عبادت ایسے ہرے غیرے کی نہیں کی جاتی، بلکہ عبادت یہ ایک ایسی عظیم ذات کی جاتی ہے، کائنات میں موجود تمام صفات اور تعریفات اسی کے لیے ہوں، اور جہانوں کا پالنے والا قادر مطلق مختار کل بادشاہ بھی وہی ہو. الرحمن، اللہ تبارک و تعالی کا تعارف، اللہ تعالی کی صفات کا تسلسل آگے چلایا جا رہا ہے کہ وہ ذات رحمتوں والی ہے، اس ذات نے جو عظیم رحمتیں انسان پہ نازل فرمائی ہیں، اس کا احساس، اس کی قدردانی، اس کا شکر، یہ بھی ایک مسلمان کو ہم وقت سمجھنا اور اس پہ تشکر کا کرنا لازم ہے. الرحمن، یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ. مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا میں آپ دیکھیے کفار ہیں، مشرکین ہیں، اللہ تعالی کے حکم کے نہ ماننے والے ہیں، اللہ تعالی کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، ہر قسم کے گناہگار موجود ہیں، لیکن سب پانی بھی پیتے ہیں، سب کھانا بھی کھاتے ہیں، سب اس دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، چلتے بستے ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت وہ اس دنیا میں اور اس عالم میں اور اس کائنات میں وہ بے حساب برس رہی ہے. اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جو تجلیات فرمائے ہیں اور جو رحمتیں فرمائیں گے وہ صرف مسلمان اور مومن کے ساتھ خاص ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ جو شرک کا مرتکب ہوا, جو اللہ تعالی کے گناہوں, اللہ تعالی کے حدود سے آگے بڑھ کے گناہوں کا مرتکب ہوا ہے, دنیا کے اندر اگر اس کو کچھ ملے تو ملے. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان کی ترقی, ان کے اموال, ان کے اولاد وہ دنیا تک ہی ہیں, آخرت کے لیے نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے عظیم پیغمبر ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے ان سے بنو اسرائیل کا ہدایت کا کام لیا ہے, لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود پریشان ہو گئے کہ اللہ آپ نے فرعون کو اتنے بڑے وسائل عطا فرمائے ہیں, اتنے بڑے بڑے اموال عطا کیے ہیں, محلات عطا کیے ہیں. ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک, اے اللہ یہ سب کچھ آپ نے ان کو عطا کیا ہے اور یہ ان سارے ذرائع سے آپ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ حکیم ہے, وہ غفار ہے اور وہ غیور بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب میں فرمایا اب اپنی قوم کو لے کر نکلیے اور یہ فرعون اور اس کے ساتھی یہ عنقریب تباہ ہونے والے ہیں, اور ویسا ہی ہوا. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, اب تم توبہ استغفار کرتے ہو. فرعون جب سمجھ گیا کہ آج بچنا مشکل ہے اور آج ڈوبنا ہے تو اس نے توبہ اور استغفار شروع کیا اور کہنے لگا کہ میں بھی اسی رب پہ ایمان لاتا ہوں جس پہ بنو اسرائیل ایمان لاتے ہیں. میرے محترم بھائیوں, یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ عبادت, دعا, اللہ تعالی کی طرف رجوع, یہ خاص طور پہ انسان جب آسودگی کے حالات میں ہو, خوشحالی کے حالات میں ہو, اور جب اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں اور احسانات اس پہ برس رہے ہوں, اس وقت میں یہ عبادات, اس وقت میں یہ اللہ تعالی کے حضور نیک اعمال, یہ بہت زیادہ افضل ہوتے ہیں. سورہ انفال کے آخر میں لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکل وعد اللہ الحسنى. اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے غزوہ بدر کی فتح سے پہلے خرچ کیا ہے اور بعد میں آنے والے وہ برابر نہیں ہیں. اولئک اعظم درجۃ, وہ جو پہلے خرچ کرنے والے ہیں, پہلے اسلام کی مدد کرنے والے ہیں, پہلے اسلام کے لیے تلوار اٹھا کے جہاد پہ نکلنے والے ہیں, اولئک اعظم درجہ, ان کا درجہ اوروں کے مقابلے میں بہت بڑا. تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالی کے جو بنائے ہوئے اصول ہیں, اللہ تبارک و تعالی کی مقرر کردہ شریعت ہے, اس کے قاعدے اور قوانین کو پہچاننا اور اس پر عمل کرنا, اس کی پابندی کرنا, یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی قدردانی ہے. الرحمن الرحیم, وہ ذات نہایت رحمتوں والی اور نہایت بخشنے والی ہے. مالک یوم الدین, عبادت اس کی جائے جو مالک ہو, جو مختار ہو, جو مشکل کشا ہو, جو حاجت روا ہو, جو بادشاہ مطلق ہو, جس سے پوچھنے والا, جس سے حساب مانگنے والا, اور جس کی بادشاہت کے اوپر مزید مسلط ہونے والی کوئی اور ذات نہ ہو. مالک یوم الدین, اس آیت میں ان دونوں نقطہ کا بیان ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی مالک ہیں, اللہ تعالی ہی بادشاہ ہیں, اللہ تعالی ہی شہنشاہ ہیں, اور ان کی شہنشائیت وہ نہ ختم ہونے والی ہے. یہ دنیا, یہ کائنات, یہ چند روزہ ہے, اور دنیا کے اندر کیسے کیسے بادشاہ آئے ہیں، کیسے کیسے عمراء آئے ہیں، حکمران آئے ہیں. آج ہمارے شہر میں ہم خود چند افراد ایسے موجود ہیں کہ جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ملک میں ان کی طاقت ختم ہوگی، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ان کے ٹیلی فونوں پہ پورا پورا ملک بند نہیں ہوگا. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ ختم ہو جاتے. طاقت دنیا کی یہ چند روزہ ہے. اصل طاقت، اصل بادشاہت، اصل اختیار، اصل ملک وہ صرف اور صرف اس ذات کا ہے جو ابد سے ہے اور ازل تک رہیں گے. مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالی کی صفات اور اللہ تبارک و تعالی کا تعارف مومن مسلمان کے سامنے کیا جا رہا ہے. اللہ وہ ذات ہے جو یوم جزا کی مالک ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ یوم جزا پر ایمان لانا، جیسے میں نے پہلے مجلس میں عرض کیا کہ قرآن کریم کے جو اہم ترین دعاوی ہیں، قرآن کریم کے جو اہم ترین بیان ہے اور مشن ہے، اس میں ایمان بالآخرت یہ اولین درجے میں شامل ہے. ایمان بالآخرت یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان بالآخرت یہ عبادات کرنا اور نواحی سے بچنے کا خلاصہ اور اس کی جزا ہے. لہذا مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہیں جو مالک ہیں روز جزا کے، آخرت کے، قیامت کے، بدلے کے دن کے. جس ذات میں یہ تمام کمالات موجود ہوں اور جس ذات میں یہ تمام صفات موجود ہوں، تو پھر اس کی کیا عظمت ہے، کس طرح اس کی عظمت بجائی لائے، کس طرح اس کی بڑائی مانی جائے. فرمایا ایاک نعبد، خاص اسی کی عبادت کی جائے گی، وہ ایاک نستعین، خاص اسی سے مدد طلب کی جائے گی. عبادت اس سے قبل بھی ہوتی تھی، یہود کرتے تھے، نصارہ کرتے تھے، مشرکین کرتے تھے، مجوسی کرتے تھے، لیکن قرآن کریم نے جو عبادت کا ڈھنگ اور عبادت کے بنیاد بیان فرمائی ہے، اس پہ بھی نظر ڈالنا ضروری ہے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالی کے پیغمبر ہیں اور پریشان تھے، بیماری لاحق ہو گئی، دعا فرماتے تھے اے اللہ مجھے بیماری لگی ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ ہی رحمتوں والے ہیں، آپ اس کو ختم فرما سکتے ہیں. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، اسماعیل، ادریس اور ذل کفل، کل من الصابرین، یہ سب کے سب صبر کرنے والے. صبر کا کیا مطلب؟ ایک اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر اکتفا کرنے والے. جزا وادخلناهم فی رحمتنا، اور ہم نے ان کو داخل کر دیا اپنی رحمتوں میں. انہم من الصالحین، یہ نیک لوگ تھے. وذنون اذ ذهب مغاضبا، حضرت یونس علیہ السلام، قرآن ان کو ذنون کہہ رہا ہے. ذنون کا مطلب مچھلی والے، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت نے وقت گزارا ہے. جب اجتہادی خطا ہوئی اور احساس ہوا کہ اب یہ معاملہ غلط ہو گیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک اللہ معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اور مجھ سے خطا ہوئی ہے، ایک اللہ کو پکارا ہے. وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی جب ان کو ضرورت ہوئی اولاد کی، بیٹے کی، تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کو یاد کیا. وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، آگے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ان کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ فرما دیا کہ یہ لوگ بھی تو عبادت کرتے تھے. کون سی عبادت؟ ایک اللہ کی عبادت. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ دیکھیے ذرا غور کیجئے، یہ نیک کاموں میں آگے بڑھنے والے تھے اور ہمیں ہی پکارتے تھے، خوشی میں بھی اور غم میں بھی. یہ ہے عبادت، یہ ہے توحید، یہ ہے ایمان. یہ نہیں کہ العیاذ باللہ کسی کا خوشی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی مقرر کردہ حدود کو پامال کرتا ہوا آگے چلتا چلا جائے، اور جب غم آ جائے تو پھر ہر وہ طریقہ، ہر وہ سلسلہ جو اس کو نظر آئے کہ یہاں سے میری کوئی بچت ہو سکتی ہے، تو وہ کبھی جادوگر کے پاس جا رہا ہے، کبھی ساحر کے پاس جا رہا ہے، کبھی نہ جانے علیاذ باللہ مشرکین کے پاس جا رہا ہے، اس کی اجازت نہیں. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، دین یہ اللہ تبارک و تعالی نے بالکل واضح طور پہ نازل فرمایا ہے، ہمارے پاس محفوظ ہے. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، اور ان لوگوں نے دین کو، جو لوگ دین میں، توحید میں، شرک میں مبتلا ہیں، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انہوں نے دین کو توڑ توڑ کے رکھ دیا ہے. اس ساری تمہید کا کیا فائدہ اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ تمام انبیاء کرام، صلحاء، اولیاء، اللہ تعالی کے نیک بندے، انہوں نے جب بھی عبادت کی ہے، انہوں نے جب بھی ایک اللہ کو معبود گردانا ہے، تو توحید کے ساتھ انہوں نے عبادت کی ہے. اور وہ عبادت جو ان انبیاء کرام، صلحاء کرام، اولیاء کرام کے راستوں سے ہٹ کے ہوگی، وہ عبادت پھر عبادت ناقابل قبول ہو جاتی ہے. اور ایاک نستعین، استعانت، اللہ تعالی سے مدد طلب کرنا، اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے استعانت بلا واسطہ اور دوسرا ہوتا ہے استعانت بالواسطہ. اللہ تبارک و تعالی کی ذات قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالی ملک الملوک ہیں، لہذا ان سے ہی استعانت کی جائے گی، ان کے علاوہ کسی اور سے استعانت یہ جائز نہیں ہے. اب بات کو ذرا سمجھیے گا کہ ہم بھی ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، پانی پلا دو، فلاں چیز لا دو، یہ کام کر دو، یہ استعانت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے ما فوق الاسباب مدد طلب کرنا، کہ جو ہمارے اسباب ہیں موجودہ، یہ تو ہم نے کر لیے، اب ان کا کارگر ہونا، ان کے ذریعے سے کام ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالی سے استعانت ہے. ہم نے اپنے دفاع کے لیے افواج بنا لی، اسلحے جمع کر لیے، ان کے اوپر اگر ہم تکیہ کر لیں اور سمجھ لیں کہ صرف اور صرف یہ جو ظاہری اشیاء ہیں یہ ہمیں بچائیں گی، تو یہ استعانت بغیر اللہ ہو گیا. بلکہ ان کی موجودگی میں باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگنا، نصرت مانگنا، اللہ تعالی سے دعا کی قبولیت کی درخواست کرنا، یہ استعانت من اللہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مبتدعین اور دوسرے زیغ و زلال والے، وہ انکار کرتے ہیں کہ ہم نے کس سے مدد مانگی ہے، ہم تو ایسا کبھی بھی نہیں کرتے. ارے بھائی، آپ جن سے مدد مانگ رہے ہیں، کیا مدد مانگ رہے ہیں؟ دعا کی قبولیت کی. آپ جن سے مدد مانگ رہے ہیں، آپ ان سے باقاعدہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں غوث، کسے کہتے ہیں غوث؟ مدد کو کہتے ہیں. ادرک، درک کسے کہتے ہیں؟ یہ الفاظ ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں. پا لینا، ہما وقت کسی کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ وہ ہمارے بارے میں سن رہے ہیں، یہ اپنے بارے میں سمجھ لینا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، یا وہ ہماری آواز پہ لبیک کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں، جہاں ہم چاہیں وہ آ سکتے ہیں، جہاں ہم ان کو یاد کریں وہ پہنچ جائیں گے. یہ سب کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص ایک اللہ کی عبادت ہوگی اور خاص ایک اللہ تبارک و تعالی سے ہی مدد طلب کی جائے گی. ان آیات میں ہم اللہ تبارک و تعالی کے حضور جو اقرار کرتے ہیں، جو عہد کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا اصول ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد پھر یہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائیے. سیدھے راستے کی رہنمائی کس کو ضرورت ہے؟ ہر ہر شخص کو ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان اللہ تعالیٰ کی دین کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی، یہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، صراط مستقیم کی طرف ہدایت. اس میں بھی تفاصیل ہیں، انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی بھیجتے ہیں، وہ بھی ہادی ہیں، وہ بھی ہمیں ہدایت کی روشنی اور ہدایت کی طرف ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام ہدایت کا درس دے لے، اس کے باوجود وہ درس اس شخص پہ اثر کرے نہ کرے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی دست قدرت میں. دوبارہ وہیں آ جائیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہدایت کا سامان، ہدایت کے اسباب، ہدایت کے راستے، وہ ہم اور آپ ایک دوسرے کو دکھا سکتے ہیں، وہ ہم دین کے ذریعے سے پا سکتے ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کر ان راستوں پہ چل سکتے ہیں. لیکن اب اس کے بعد خاتمہ کیسا ہوگا؟ اس راستے پہ چلنے والے، اس میں اخلاص نصیب ہو نہ ہو، اور ان راستوں پر خاتمہ بالخیر والعافیہ ہو جائے نہ ہو، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کے عظیم علم محیط میں شامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے افراد تھے جن پر بہت محنت فرمائی اور ان کو ایمان کی دعوت مسلسل دیتے رہے. یا عم قل کلمۃ احاج لک بها عند اللہ یوم القیامہ، بخاری شریف میں ہے، چچا جان آپ کلمہ پڑھیے تاکہ میں اللہ تعالی کے ہاں آپ کی سفارش کر سکوں، آپ کی طرف سے بات کر سکوں. قرآن نے کیا کہا؟ انک لا تہدی من احببت، آپ لازم نہیں ہے کہ آپ جسے چاہیں اسی کو ہدایت ملے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تبارک و تعالی جسے چاہیں اسے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. اور دوسری طرف دیکھیں، واما ثمود فہدیناہم فاستحب العمى علی الہدى، سمودیوں کو ہم نے ہدایت کا سامان دیا لیکن انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو اپنا لیا. یہ وہ سامان ہے، یہ وہ ذرائع ہیں جو دین کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں. مثلا نماز ہے، مثلا روزہ ہے، مثلا زکوٰۃ ہے، مثلا خیر اور دین کی بات ہے. یہ تمام وہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو عطا فرما دیں، کسی امت کو عطا فرما دیں، اس کے باوجود اگر وہ ان تعلیمات کو قبول نہ کرے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے. بہرحال یہ موضوع دوسرا ہے. اصل بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو مسلمان مومن کے لیے عبادت کا طریقہ اور عبادت کے آداب بیان فرمائے ہیں، اس کا سمجھنا ضروری ہے. الحمدللہ رب العالمین، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت اور صرف آپ ہی سے مدد طلب کی جائے گی. لأنک لائق للحمد، اس لیے کہ تمام تعریفات وہ آپ ہی کے شان کے لائق ہیں. صرف آپ کی عبادت اور آپ سے مدد طلب کی جائے گی. لأنک رب العالمین، اس لیے کہ آپ جہانوں کے پالنے والے ہیں. صرف آپ کی عبادت کی جائے گی اور صرف آپ سے مدد طلب کی جائے گی. لأنک الرحمن الرحیم، اس لیے کہ آپ بے پایا رحمتوں والے ہیں، بے حساب رحمتوں والے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف آپ کی عبادت کی جائے گی اور صرف آپ سے مدد طلب کی جائے گی. لأنک مالک یوم الدین، اس لیے کہ آپ روز جزا کے بھی مالک ہیں اور آپ مالک الملک بھی ہیں. جب انسان کا یہ عقیدہ بن جائے اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالی کی توحید، اللہ تبارک و تعالی کی عظمت مقام اس کے دل میں بیٹھ جائے، تو پھر اس کے بعد اب ضرورت ہے اس کو ترقی کی. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو جو لمحات عطا فرمائے ہیں، جو زندگی عطا فرمائی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا ہر آنے والا کل گزشتہ کل سے بہتر ہوتا ہے. کس لحاظ سے بہتر ہوگا؟ اس کا عمل بہتر ہوگا، اس کے عقیدہ بہتر ہوگا، اس کے علم میں اضافہ ہوگا، اس کی عبادت بڑھے گی، انہیں ایک اعمال میں آگے بڑھے گا، تو یقیناً اس کے لیے ایک بہترین رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کے لیے آگے بڑھنے کا اور ترقی کے سامان کی ضرورت ہے، اور وہ ایک ہی راستہ ہے ہدایت کا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت کا سیدھا راستہ عطا فرما دیجئے، رہنمائی فرما دیجئے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو باوجود اس کے کہ دعویٰ تو یہ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہیں، وقالت الیہود نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہود کا یہ اعلان کہ ہم اللہ تعالی کے العیاذ باللہ بیٹے ہیں اور اللہ کے قریب ہیں، اسی طرح مشرکین کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اسی طرح نصارہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالی کے اولاد والے ہیں العیاذ باللہ۔ قرآن کریم نے ان سب کا رد فرما دیا اور اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ دیکھو یہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا خاص سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو کبھی اللہ کے بیٹے کہتے ہیں، کبھی اللہ کے انبیاء کے بیٹے کہتے ہیں العیاذ باللہ، صراط الذین انعمت علیہم، نعمت یافتہ لوگوں کا راستہ، جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہوا ہو وہ راستہ اپنایا جائے گا، تو وہ راستہ بہتر ہے اور وہی راستہ ہدایت کا راستہ ہے۔ انعمت علیہم، منعم علیہم یعنی جن پر انعام ہوا ہے، وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء کرام ہیں۔ انعمت علیہم، منعم کون ہیں؟ اولئک الذین مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ انبیاء ہیں، والصدیقین، وہ صدیقین ہیں، والشہداء، وہ شہداء ہیں، والصالحین، وہ صالحین ہیں۔ صرف نسبت سے یا صرف یہ کہہ دینے سے کہ پدر من سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا، یا صرف کسی کے اولاد ہونے سے یہ ناکافی ہے۔ دین اسلام نے پہلے ہی ایک بیان کر دیا کہ بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے منعم ہونا، انعام یافتہ ہونا ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور آپ نے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کو بچائیں گے، بچوں کو بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اولاد میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل درست نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا اپنے والد سے متعلق دعا کا، وہ پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہا، استغفار قبول نہیں فرمایا، اور فرمایا یہ آپ نے صرف ایک وعدہ کیا تھا، پورا ہو گیا، اب اس کو رہنے دیجئے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اب آپ اس سے پہلو تو ہی کیجئے، چھوڑ دیجئے اپنے حال پہ۔ یہ سب اس لیے فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیمات میں پہلی ابتدائی صورت میں ہی آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دعا کی کہ اگر اللہ تعالی کی ہدایت اور دین کی روشنی مطلوب ہو تو وہ انعام یافتگان کی ہوگی۔ انعام یافتگان موحدین ہیں، انعام یافتگان انبیاء ہیں، انعام یافتگان یہ تمام اللہ تبارک و تعالی کے حدود اور اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے دین پر چلنے والے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ وہ لوگ جن پہ اللہ تبارک و تعالی کا غضب ہوا، اور نہ ہی وہ لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ تبارک و تعالی نے گمراہی مسلط فرما دی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مغضوبین یہود ہیں، مغضوبین یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے نافرمان ہیں اور جانتے ہیں اس بات کو کہ حق کیا ہے، نصرت کیا ہے، دین کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان راستوں پہ نہیں چلتے۔ والضالین، اور جو نصارہ ہیں، معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے صاحبزادے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالی کے اولاد نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اس کے باوجود دوسرے راستوں پہ چل پڑے، اور اتنے خطرناک انہوں نے اپنے عقائد اپنا لیے کہ اللہ کے لیے باقاعدہ اولاد ثابت کرنے لگے. قرآن نے رد کر دیا ولو بالین, اور یہ جو گمراہ ہیں ان سے بھی ہمیں دور فرما اور ان کے راستوں پہ ہم نہیں چلیں گے. میرے محترم بھائیوں, یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ اور سورہ فاتحہ کا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے سرسری ترجمہ بیان کیا ہے, حقیقت یہ ہے کہ تفاصیل تو اس میں بہت زیادہ ہیں, لیکن آج ہمارے لیے اتنا سبق کافی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے لیے خاص تعلیم نازل فرمائی ہے, عبادت عبادت اس طرح ہونی چاہیے جس طرح انبیاء کرام نے کی ہو. اسی لیے کیونکہ یہود اور نصارہ عبادت کرتے تھے لیکن وہ راستے انہوں نے چھوڑ دیے, وہ عبادت نہیں کرتے تھے جو انبیاء کرتے تھے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, اور ایک اللہ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک قانون ہو گیا, ایک باقاعدہ دستور ہو گیا کہ جس کی عبادت کی جائے گی اسی سے ہی مدد طلب کی جائے گی. اور اس کے بعد پھر ہر انسان کو, ہر مومن کو, اس کائنات میں ہر شے کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نور کی, روشنی کی, ہدایت کی, دین کی ضرورت ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اس کی دعا ہمیں ہر وقت مانگنی چاہیے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن نے کہہ دیا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, آپ دعا فرمائیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے. علم یہ ہدایت کا سامان ہے, علم ہدایت کی پہلی سیڑھی ہے. اور اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم, صحابہ کرام تفسیر القرآن بالقرآن کرتے تھے, یعنی قرآن کی ایک آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے. ان لوگوں کا راستہ ہمیں عطا فرمائیے جن پہ آپ نے انعام فرمایا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں, صلحاء ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور عبادت کے ساتھ, استعانت کے ساتھ, دعا کے ساتھ برے اعمال سے بچنا ضروری ہے, ورنہ خدا نہ خواستہ برے اعمال اور نیک اعمال ایک ساتھ نہیں چل سکتے. لہذا جن پر اللہ تبارک و تعالی کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے ان سے پناہ مانگنا اور ان جیسے اعمال سے دور رہنا مومن کے لیے ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ سورت ختم ہو جاتی ہے تو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ آمین کہا جاتا ہے. تو نماز میں یہ آمین آہستہ پڑھتے ہیں, اور اگر نماز کے علاوہ کوئی بالجہر تلاوت کر رہا ہو تو زور سے بھی آمین کہا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. پھر یہ ایک مسئلہ ہے کہ آمین بالجہر ہونا چاہیے یا نہیں. علماء کرام, طلباء کرام تفصیل سے جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوست احباب کی علم کے لیے اور نالج کے لیے اس کے جو چند چیدہ چیدہ دلائل ہیں وہ ایک دفعہ سامنے بیان کر دیے جائیں, انشاءاللہ تعالی پھر اس میں مزید بھی کچھ تفاصیلیں وہ بھی ہو جائیں گی. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین. نسألک مجیبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة إلا قضيتها, يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا, وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللہ تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے, جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے, جو مسلمان مرحومین حالت اسلام سے اس دنیا سے گزر گئے اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے, مغفرت فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں یا کسی اور پریشانی میں مبتلا ہے, اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہیں. اللہ تبارک و تعالی تمام احباب کی دعائیں قبول فرمائے. حاضرین مجلس اور ان کے غائبین, ان کے گھروں میں, ان کے اموال میں, ان کے اولاد میں, ان کے کام کاج میں, ان کے تمام سلسلوں میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں نازل فرمائے. نصرت نازل فرمائے، خیریت نازل فرمائے، عافیت نازل فرمائے. ہمارے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے بہت ہی عزیز دوست ہیں عتیق بھائی، وہ کچھ پریشانی محسوس فرماتے ہیں. آپ سب حضرات سے دعا کی درخواست ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے مسائل حل فرمائے، جو بھی رکاوٹیں ہیں پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، مشکلیں دور فرما دے. ہمارے حماد بھائی ہیں، ہمارے ڈاکٹر عتیق صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے ایک دوسرے ڈاکٹر صاحب ہیں، بے شمار احباب ہیں ہمارے، قاری حبیب الرحمان صاحب ہیں، تشریف لاتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، اور اس ناچیز کے ٹوٹے پوٹے سلسلے میں شرکت فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اعمال دکھنے میں تو بظاہر جیسے بھی ہیں، لیکن آخرت میں ان کے اوزان کا پتہ چلے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو اخلاص نصیب فرمائے، ہمیں آپ کو سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آپ کو سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق اور محبت جیسے قرآن اور سنت نے سکھایا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جامع عربی احسن العلوم، جامع احسن المقاصد، جامع احسن الدراسات، جامع احسن المدارس، جامع عثمان و مسجد طاہر، جامع مفتی محمود، اور بے شمار ایسے سلسلے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، پوری کراچی میں 10 سے زائد ادارے ہیں. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرمائے. اس مسجد کو، اس مدرسے کو، اس در و دیوار کو، توحید و سنت کے اس فیضان کو اللہ تبارک و تعالی تا قیامت جاری و ساری رکھے. اللہ تبارک و تعالی مزید ایمان اور عمل کی توفیق کے ساتھ ترقیات نصیب فرمائے. حضرت والد صاحب کی قبر کو اللہ تبارک و تعالی جنت کا باغ بنائے، ان کے روح کو خوب خوب راحتیں پہنچائے، جنت کی عظیم نعمتیں نصیب فرمائے، درجات بلند فرمائے. جو بہت سارے احباب ہیں جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے، مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. ہمارے ملک پاکستان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، حاسدین سے، دشمنوں سے، اور فتنہ گروں سے، بغض کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ اور معمون فرمائے، اپنے اور پرایوں کی دشمنیوں سے، اور خاص طور پہ اپنے لوگوں کی ناکردنیوں سے اللہ تبارک و تعالی اس عظیم امانت کو اور اسلام کے قلعے کو محفوظ اور معمون فرمائے. اور اصل مقصد جس کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقتاً سچائی کے ساتھ اس کلمہ پر، اس سرزمین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا چند روزہ ہے، اصل آخرت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ایمان نصیب فرمائے، بوقت نزع شہادتین پڑھنا نصیب فرمائے، قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور حشر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آپ کے حوض کوثر کا پانی پینا اور آپ کے جھنڈے لواء الحنگ کے نیچے جگہ نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.